نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. آج جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے وہ دوسرے پارے کے ربع سے شروع ہوتا ہے. کل دوسرے پارے کے ابتدائی رکوع میں تحویل قبلہ کا بیان تھا. یعنی بیت اللہ کی طرف حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا رخ اب آپ بیت اللہ کی طرف کر لیں. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو جن لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے وہ اس کا بھی مذاق اڑانے لگے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ثواب کا کام، اور جب اللہ نے اس سے روک دیا بیت اللہ کی طرف حکم دے دیا تب بھی اللہ ہی کا حکم ہے. اس لیے ان کا شور و غوغا کرنا، ہنسی مذاق کرنا یہ مناسب نہیں تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم صرف اسی کو نیکی سمجھتے ہو کہ اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لو یا بیت المقدس کی طرف کر لو، حالانکہ نیکی صرف اسی میں پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ اللہ نے جہاں حکم دیا اس کے مطابق تم اپنا رخ کر لو. اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہی ہے، تم جہاں بھی اپنا رخ کر لو گے وہاں اللہ رب العزت کو پاؤ گے. اب اگر ایک حکم یہ ہوتا کہ جس کا جو جی چاہے جہاں جی چاہے منہ کر لے تو یقیناً بدنمائی کا اظہار ہوتا، کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا، کوئی مغرب کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، تو یقیناً کچھ اچھا منظر سامنے نہ آتا. اور ایک منظر یہ ہے کہ ایک چیز کو مرکز بنا دیا کہ اللہ رب العزت کے تجلیات کا یہ مرکز ہے، لہذا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اس طرح منہ کر کے نماز پڑھو. اب جب تمام مسلمان اس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو یقیناً اس میں ایک منظر خوبصورتی کا بھی ہے، اور اصل یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے کہ اللہ نے جہاں حکم دیا ہم نے اپنا رخ اس طرف کر لیا. تو اسی کو اس میں بیان کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی نیکی صرف اس میں پوشیدہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا رخ مشرق مغرب کی طرف کر لے، اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ولکن البر، بر نیکی وہ کہتے ہیں، بر کیا ہے؟ جو آدمی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، اور جو اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی محبت میں قرابت داروں پر خرچ کرے، یتامہ پر، مساکین پر، مسافروں پر، اور سوال کرنے والوں پر، یعنی جو حقیقتاً محتاج ہوں، اور اسی طریقے سے گردنوں کے چھڑانے میں نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو دو، زکوٰۃ کو ادا کرے، اور جو عہد کیے گئے ہیں ان عہد و پیمان کو پورا کرے. تو یہ ہے اصل میں نیکی. صرف مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ باقی جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکام کی طرف آدمی متوجہ ہو اور اللہ کے احکامات کو دل و جان سے ادا کرنے والا بنائے، تو یہ حقیقت میں ایمان کا تقاضا ہے. یہاں سے اللہ رب العزت نے بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں، یقیناً اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہو جائے گی اور نہ اس وقت اس کا تقاضا ہے کہ میں اس میں تفصیل میں جاؤں. البتہ مختصر سی بات یہ کہ شروع میں قصاص کا حکم بیان کیا ہے، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل ہے. چنانچہ فرمایا کہ الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام. یہ اصل میں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی اور طریقے سے معاملہ ہو سکتا، اصل تو یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے یا جس نے جرم کیا ہے اپنے جرم کی سزا بھی وہی بھگتے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ قتل تو آزاد آدمی نے کیا اور اس کے بدلے میں کسی غلام کو مار ڈالے. تو چونکہ اس زمانے میں اس قسم کی زیادتیاں بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اسے روک دیا اور فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ نفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس. اگر کسی نے جان کا بدلہ جان ہے، اگر کسی نے کسی کو مارا ہے تو اس کا بدلہ بھی یہی ہے. اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو جواب میں وہ اتنی ہی زیادتی کر سکتا ہے جتنی کی اس نے کی ہے، اس سے زیادہ اگر کرے گا تو اب یہ ظالم بن جائے گا، اس لیے اسے منع فرمایا. اور آگے فرما دیا کہ اگلا حکم جو بیان فرمایا وہ وصیت کا حکم ہے. البتہ چونکہ وصیت کے احکامات، وصیت کہتے ہیں ما بعد الموت، جس بات کا حکم دیا جائے کہ بھئی فلاں مال، فلاں میرے مال میں سے فلاں کو اتنا دے دینا, فلاں کو اتنا دے دینا, یہ وصیت کہلاتا ہے. تو اصل تو وصیت کی تفصیل چوتھے بارے میں آئے گی, اور وہاں پر بھی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا, تو اتنی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ اصل میں وصیت اللہ رب العزت نے کس کو کتنی دینی ہے اس کا بیان فرما دیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اس پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ احکام بیان فرمائے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے, باپ کو کتنا ملے گا, ماں کو کتنا ملے گا, بیوی کو کتنا حصہ ملے گا, لڑکے کو کتنا ملے گا, لڑکی کو کتنا ملے گا. تو اللہ رب العزت نے جب جو جن کے حصے مقرر فرما دیے ان کے مقرر فرما دیے, تو اس لیے اب کسی کو اختیار نہیں رہا کہ اس میں کمی بیشی کرے. یہاں اصل وصیت سے مراد وہ وصیت ہے کہ آدمی نے کسی کا لینا ہے, کسی کو دینا ہے, نمازیں رہ گئی ہیں, روزے رہ گئے ہیں, یا کوئی اور معاملات ہیں, تو پھر ایسی صورت میں وصیت کرنی چاہیے. یا اسی طریقے سے تہائی مال میں اگر کوئی آدمی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنے حصہ جو ہے بقدر فلاں کو دے سکتے ہیں. بہرحال یہ معاملات وہ ہیں کہ جب کبھی پیش آئیں تو یقینی طور پر مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے. آج کل یا تو اپنے طور پر لوگ جو ہے وہ حصے بکھرے کر لیتے ہیں اندازوں سے, وہ بھی درست نہیں ہے, اور کسی کو محروم کر دیتے ہیں, کسی کو دے دیتے ہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. ابھی جیسے کل ہی ایک اتفاق سے مسئلہ سامنے آیا, ایک خاتون کا معاملہ تھا اور وہ اب وارث ہیں اپنے شوہر کی, شوہر کا انتقال ہو گیا, تو انتقال ہوئے بھی کئی سال ہو گئے, اب ان کی اولاد ہے, وہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں مال دو, ہمارا مکان بیچو, لیکن بچوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو نہیں دیں گے حصہ, جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ ختم, ان کا حصہ ختم ہو گیا. اور اسی طریقے سے بیوہ کا یہ کہنا ہے کہ میں فلاں کو دوں گی اور فلاں کو نہیں دوں گی, گویا کہ اپنی خواہش کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں. یعنی بیوہ بھی اپنی خواہش کے مطابق تقسیم کرنا چاہتی ہے, جو بھائی ہیں وہ بھی خواہش کے مطابق, لیکن اللہ اور رسول کے احکامات کیا ہیں اس کو سراسر نظر انداز کر دیتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ان معاملات میں جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہو تو ابتدا ہی میں اس معاملے کو نمٹا دینا چاہیے, کیونکہ ابتدا میں دل نرم ہوتے ہیں اور ہر آدمی جو ہے وہ وصیت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے یا شریعت کے جو حکم ہے اس کو ماننے پر تیار ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چلا جاتا ہے دل پتھر ہوتے چلے جاتے ہیں, آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں, مال کی محبت دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے, جس کے نتیجے میں پھر ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں, ایک دوسرے کو قتل تک کرنے کی نوبت آ جاتی ہے. تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ قرآن و حدیث کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو دوسرے کاموں میں وہ پھنس جاتے ہیں. یعنی جو کام شریعت نے متعین نہیں کیے تیجے میں, چالیسویں میں, عرس میں اور دیگر چیزوں کو وہ بڑھ چڑھ کر کریں گے, لیکن جہاں احکامات قرآنی ہیں, فرائض و واجبات ہیں, ان کو ترک کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آگے چل کر مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے ان کاموں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جن کی طرف اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے. اس کے احکامات چونکہ تفصیلی ہیں, جب ضرورت پیش آئے تو دارالافتاء سے مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے. اگلا حکم روزوں کے بارے میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اس کی تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں. البتہ یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں, یعنی 30 دن ہو یا 29 دن تو وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. اب ہر آدمی گننا شروع کر دیتا ہے, ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے. میں تو یہ دیکھا کہ ابھی شروع نہیں ہوتا کہ ختم کے پروگرام بننے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی پہلا روزہ ہوتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے تم کم ختم کر رہے ہو, تم کم ختم کر رہے ہو, حالانکہ ابھی پہلی تراویح ہے لیکن پروگرام بن گئے. جی کوئی 25 کو کر رہا ہے, کوئی 10 کو کر رہا ہے, کوئی 15 کر رہا ہے, کوئی 5 روزہ تراویح پڑھ رہا ہے. تو گنتی انگلیوں پر گنے جاتے ہیں یہ دن, اور ایسے جس تیزی کے ساتھ یہ آتا ہے اسی تیزی سے چلا بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ہمتیں بڑی کمزور ہیں اور جو ہے وہ دن بھر آدمی سستی میں اور کسلان میں جو ہے مبتلا رہتا ہے, جو کچھ کرنا چاہیے ہم سے ہو نہیں پاتا. اور رات کا حصہ جب اتنا گزر جاتا ہے تو اس کے بعد شیطان جو ہے, اب وہ اگر سے وہ نہیں ہے لیکن چونکہ سارے سال اس سے ابتلا رہتی ہے تو وہ ذہن میں یہ وسوسے آتے رہتے ہیں کہ اب ساری رات بھی اگر جاگیں گے تو صبح جائیں گے کیسے, کام پہ کیسے جائیں گے, سوئیں گے کب, مختلف قسم کے خیالات اور اس طرح کے آتے ہیں. نتیجتاً آدمی نہ رات کو جاگ پاتا ہے نہ دن میں کام کر پاتا ہے. تو اصل جو کام ہمیں کرنا چاہیے اس سے غفلت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ ایام معدودات, اے میرے بندو یہ چند گنتی کے دن ہیں, اور آگے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تم پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, اگر تم میں کوئی مریض ہو یا سے مسافر ہو تو فعدت من ایام اخر, اسے چاہیے کہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے جب وہ مریض ہو یا مسافر ہو, البتہ جب اللہ تعالیٰ سفر سے واپس آ جاؤ یا بیماری سے ٹھیک ہو جاؤ تو پھر ان روزوں کی قضا کر لو. تو گویا اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا کسی پر, بلکہ جو احکامات دیے ہیں وہ عین جو ہے وہ ہماری جو ہے عقل کے مطابق ہیں. یعنی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے تو بھائی وہ آرام کر لے, آدمی سفر میں ہے تو وہ روزے نہ رکھے. اب سفر چاہے وہ جہاز کا ہو چاہے وہ پریشانی کا اور دقتوں کا ہو, آج کل کے بعض اوقات جہاز کے سفر میں بڑی پریشانیاں پیش آ جاتی ہیں, اس لیے سفر جیسا بھی ہو اگر 48 میل سے زیادہ کا سفر ہے تو یہ اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ لے, نہ رکھنا چاہے تو بھی اس کو اختیار ہے, لیکن بہرحال اس کی قضا بعد میں کرنی ہوگی. اور جب شرعی طور پر کوئی آدمی روزہ یعنی شرعی عذر کی بنا پر روزے کو ترک کرے گا تو جب بعد میں جب بھی وہ رکھے گا انشاءاللہ اس کے حق میں رمضان مبارک لوٹ آئے گا. یعنی وہ سارے انوار, وہ سارے ثمرات, وہ ساری برکات جو آج موجود ہیں انشاءاللہ اس کے حق میں وہ آ جائیں گی. ہاں اگر خدا نے کہے کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو یاد رکھیے ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تب بھی ایک روزے کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب جو حاصل ہونا تھا وہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے خوب اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک یہ ہے کہ ہم سستی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں, کوئی عذر نہیں ہے چھوڑ دیتے ہیں, تو اگر ساری زندگی بھی اگر ہم روزے رکھتے رہیں گے تو جو اجر و ثواب اللہ نے اس پر عطا فرمانا ہے اور جو انوار و برکات اس روزے کے ہیں وہ ساری زندگی روزہ رکھتے رہیں گے تب بھی حاصل نہیں ہو سکتے. لیکن اگر شرعی عذر کی بنا پر ہے تو پھر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. جیسے بعض خواتین ہیں انہیں شرعی ایام جب آتے ہیں ان کے ناپاکی کے دن تو بعض کو افسوس ہوتا ہے, تو اس پہ افسوس نہ کریں بلکہ اللہ ہی کی طرف سے چونکہ یہ ایام ہے اس لیے جب وہ عید کے بعد ان ایام کی قضا کریں گی تو انشاءاللہ ان کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو رمضان المبارک میں اجر و ثواب ملتا ہے. یا بیماری ہے تو بیماری پر بھی اسی طریقے سے, اور باقی مسافرت ہے تب بھی. تو بہرحال اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. اور ایک اور حکم یہاں پر فرمایا کہ وَعَلَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ. دیکھیے ابتدائی زمانے میں حکم یہ تھا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے اور جس کا جی چاہے فدیہ دے دے. تو جس کے پاس مال ہوتا تھا وہ فدیہ دے دیا کرتا تھا بعد وقت, لیکن بعد میں پھر یہ حکم ساقط ہو گیا. اب یہ حکم ہے کہ روزہ ہی اصل ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, یعنی اگلی جو آیت کا حصہ ہے اس میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب یہ متعین ہو گیا کہ جو آدمی اس رمضان کو پائے اب اگر اس کو کوئی عذر نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے, فدیہ نہیں دے سکتا. البتہ اگر کوئی شخص, یہ حکم ان لوگوں کے حق میں باقی ہے جو بہت زیادہ بوڑھے ہیں, اتنے بوڑھے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے, ایسے بیمار ہیں کہ اس بیماری سے صحت یابی عام طور پر ممکن نہیں ہوتی, تو یا ایسا عذر ہے شرعی ہے ان کو کہ سانس کی بیماری ہے یا کوئی اور ہے ممکن نہیں ہے ان کے لیے روزہ رکھنا, تو ایسے لوگوں کے لیے اب گنجائش ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے دیں. اور فدیہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کے برابر جو رقم بنتی ہے وہ رقم ہم دے دیں, یا دو وقت کا کھانا کھلا دیں, یا اتنی یعنی مقدار میں تقریباً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت جو ہے وہ مستحق کو دے دیں تو انشاءاللہ فدیہ ادا ہو جائے گا. اب ایک روزے کا فدیہ یہ ہے, اگر جتنے روزے کوئی چھوڑ دیتا اگر پورے مہینے نہیں رکھتا تو 30 دن کا فدیہ دے دیں. تو بہرحال ان لوگوں کے حق میں اب بھی باقی ہے یہ حکم جو ایسے بیمار ہیں کہ جس سے کبھی شفا یابی ممکن نہیں, یا ایسا بڑھاپا ہے کہ جس کے بعد جوانی نہیں آتی. بڑھاپے کے بعد جوانی آتی ہے, بعض لوگ تمنا تو کرتے ہیں کہ کاش آ جائے لیکن ایسا ہوتا نہیں. کہتے ہیں کہ وہ بڑھاپا وہ ہے جس کے بعد جوانی نہیں آتی, اور جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے یقینا. تو بڑھاپا جب آ گیا تو پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, کم نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے حکم بیان فرمایا, اور آگے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. دیکھیے بڑے عجیب احکام ہیں اللہ رب العزت کے. ہم اگر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں تو یقیناً ہم پر قرآن مجید کے احکامات اور جو اللہ کی حکمتیں ہیں وہ واضح ہوتی ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں کہ میرا رب تمہارا رب قریب ہے یا دور ہے, تو آپ کہہ دیجیے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں بالکل قریب ہوں تمہارے, تمہارے سے دور نہیں ہوں, شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب تم بلاتے ہو مجھے, جب پکارتے ہو, جب مجھ سے دعا کرتے ہو, میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں. دیکھیے پہلے روزے کا بیان ہے, روزے کے فوراً بعد دعا کی قبولیت کا بیان ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اور قریب الوقت ہوتا ہے, یعنی قریب ہوتا ہے روزہ ختم ہونے کے, یعنی افطار کا وقت, وہ وقت قبولیت کا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ آپ قرآن مجید نے بھی اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جب جو روزہ جو ہے وہ پورا کر لیتے ہو, یعنی افطار کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے, لہذا ایسے وقت میں تم افطار کے وقت خوب دعا کیا کرو اور تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, بشرطے کہ وہ مانگنا مناسب ہو. جب میں تمہیں تم مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں, تو اب جو احکام میں تمہیں دیتا ہوں تمہیں بھی چاہیے وہ قبول کرو. اور جہاں تک یہ ہے کہ استثناء نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام جو ہے حکمت کے مطابق ادا فرمائے ہیں. یعنی ہماری اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں ہمارے کہ کون سا استثناء ہے, کون سا استثناء صحیح ہے, کون سا استثناء صحیح نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ہم یہ کہیں کہ صاحب اس میں یہ استثناء کر دیجیے, یہ استثناء کر دیجیے, یہ جائز نہیں. تو وہی رسا الگ عبادی عنی فعنی قریب, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ میں دور ہوں یا قریب, تو آپ بتا دیجیے کہ فعنی قریب. اجیب دعوت الداعی دعان فلی سجیب لی ولی یؤمنو بی لعلہم یرشدون, تمہیں چاہیے کہ جب میں تمہیں کوئی احکام دوں تو تم فوراً اس کو قبول کرو, جیسے جب تم مجھ سے مانگتے ہو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اور آگے بتا دیا کہ روزہ کہاں سے کہاں تک ہے, اس کو پورے طور پر بیان فرما دیا. پھر چاند کا دیکھنے کا بیان ہے. سلونک عن الاحلہ, عام طور پر اللہ رب العزت نے عبادات کو جو ہے وہ گھڑیوں اور گھنٹوں کا پابند نہیں کیا, بلکہ اللہ رب العزت نے ایسا معاملہ فرمایا ہے جس سے ایک دیہاتی آدمی بھی بات کو سمجھ لے. جیسے وقت فجر ہے تو اس کے لیے بتا دیا صبح صادق جب ہو جائے تو وقت فجر شروع ہو جاتا ہے, تو آدمی جس زمانے گھڑیاں نہیں بھی تب بھی صبح صادق کا پتا ہوتا تھا. اشراق کا وقت پتا چل جاتا ہے کہ سورج کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے, جب سورج جو ہے تھوڑا سا اوپر ہو جائے تو اشراق کا وقت, اس کے مزید کچھ اور وقت گزر جائے تو چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی مغرب کا وقت جو ہے بتا دیا کہ سورج غروب ہوا تو دیکھیے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کب تک رہتا ہے اس کے لیے بھی بتا دیا کہ شفق احمر اور شفق ابیس بتا دیا کہ جب آسمان پر سرخی ختم ہو جائے تو اس کے بعد اب عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں دیکھیے آدمی گھنٹوں اور گھڑیوں کا پابند نہیں, بلکہ اللہ رب العزت نے اس طرح کی چیزیں عطا فرما دی ہیں. خاص طور پر جو ہے وہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو چاند سے متعلق ہیں, جیسے اب رمضان المبارک ہیں, عیدین ہیں, تو اس کو چاند سے متعلق کر دیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند جب دکھ جائے تو روزہ رکھنا ختم کر دو. سومو لرویتی ہی وافطرو لرویتی ہی, حدیث مبارک میں فرمایا کہ روزے رکھو چاند دیکھ کر اور جب چاند نظر آ جائے عید کا تو روزے جو ہے وہ ختم کر دو. تو اس طرح کی چیزیں اللہ رب العزت نے عطا فرما دی کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی سہولت کا معاملہ ہو جائے. چنانچہ یہاں بہرحال فرمایا سلونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج, یعنی حج کا زمانہ ہے تو چاند دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ بھی آج چاند کی 10 تاریخ ہے, تو آج 8 ہے, آج 9 ہے, یوم عرفہ ہے. یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے آسان فرما دی. اسی طریقے سے اس کے بعد قتال اور جہاد کا حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے, اور کفار سے جو ہے جہاد جس زمانے میں فرض ہو جاتا ہے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب فرض ہوا آپ نے اس کے احکامات عطا فرمائے اور اس کے مطابق صحابہ کرام جہاد کرتے رہے, اور قیامت تک جہاد بہرحال باقی رہے گا. البتہ کب فرض ہوتا ہے اور کب فرض نہیں ہوتا اس کی تفصیلات ہیں, اور ان تفصیلات کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے حج اور عمرے کے احکامات اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. واتم الحج والعمرۃ للہ سے حج اور عمرے کے بیانات ہیں. الحج و اشہر معلومات میں حج کے کون کون سے مہینے ان کو ذکر فرمایا ہے, اور یہ بھی فرما دیا کہ سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. بعض لوگ حج کے لیے تو نکل جاتے تھے لیکن نیت یہ ہوتی تھی کہ راستے میں مانگ لیں گے کسی سے, تو منع فرما دیا کہ یہ تقوی کے خلاف ہے. سوال کرنا, مانگنا, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے بہترین جو ہے تمہارے لیے جو ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, تقوی جو ہے سب سے بہترین زاد راہ ہے. اور آگے مزید احکامات حج سے متعلق ہیں, یعنی ان خرابیوں کا بھی ذکر فرمایا جو کفار مکہ اور جو قریش مکہ کیا کرتے تھے, ان کی اصلاح بھی فرمائی کہ حج کو کس طریقے سے کرنا چاہیے, اس کی تفصیلی احکامات اس میں بیان فرمائے. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسی رکوع میں کہ ایمان والے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, یہ نہ ہو کہ کچھ پر عمل کر لو کچھ کو چھوڑ دو. جو چیز اچھے لگے, جو احکام اچھا لگے, جو حکم اس پہ تو عمل کر لیا, اور جو حکم اچھا نہ لگا اس کو چھوڑ دیا. تو ایسا نہ کرو, یہ تیتر اور بٹیر والا معاملہ نہ کرو, بلکہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, اس لیے کہ وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جوئے کے بارے میں فرمایا، سٹا اور جوا اور قمار، یہ جو کچھ ہو رہا ہے زمانے میں، آج اس زمانے میں یہ سب اس کو حرام قرار دیا ہے. یہ سلون اکان الخمری والمیسر سے فرمایا، خمر شراب کو کہتے ہیں، میسر جوا کو کہتے ہیں. تو جوئے کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا. اسی طریقے سے شراب کی حرمت کا بھی ذکر فرمایا، لیکن شراب کا جو حرمت کا حکم ہے وہ بتدریج ہے، یعنی ابتدا میں پہلے کہا کہ جب تم شراب پیے ہوئے ہو تو نماز نہ پڑھو، اور بعد میں پھر جو ہے مزید احکام، اور پھر تیسری مرتبہ حکم آیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. تو جب بالکل یہ حکم آ گیا تھا تو اس کے بعد پھر مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح سے بہ رہی تھی جیسے کہ نہر کا پانی بہتا ہے. تو صحابہ کرام نے اس حکم پر بھی عمل کر کے دکھایا. بہرحال یہاں پر یہ سلون کان الخمر والمیسر فرمایا، اور فرمایا قل فیہما اسم کبیر، دونوں کے دونوں بڑے گناہ ہیں. گناہ کے کام ہے شراب پینا، یہ بھی گناہ کا کام ہے. آج افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلموں سے زیادہ مسلمان شراب پی رہے. جو کچھ پرمٹ اور جو کچھ جو ہے اس کے نام پر دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور جناب شرابیں حاصل کی جاتی ہیں، اخبارات میں بار بار ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ عام طور پر لے جانے والے مسلمان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس سے جو ہے وہ ملخبائش سے بچنا چاہیے، حرام چیز ہے یقیناً، اللہ رب العزت نے کہ کسی وجہ سے اس کو حرام کیا ہے. عجیب بات ہے کہ مسلمان خنزیر کھانے کو تو حرام سمجھتا ہے لیکن شراب پینے کو حرام نہیں سمجھتا، الا ماشاء اللہ. یعنی اکثر شراب تو بہرحال پیتے ہی ہیں، لیکن جو شراب پیتے ہیں اکثر خنزیر وہ بھی نہیں کھاتے کہ بھائی یہ حرام. تو عجیب بات ہے کہ اللہ کے ایک حکم پر تو پورا عمل کرتے ہیں لیکن دوسرے پر عمل نہیں ہوتا. بہرحال دونوں کے دونوں حرام چیزیں، ان سے بچنا چاہیے. اور یہ بھی فرما دیا، یعنی یہ ابتدائی حکم تھا کہ وہ منافع للناس، بھائی جوا ہے یا شراب ہے اس میں اگر تم، اس میں گناہ تو ہے ہی، تھوڑا بہت نفع بھی ہے، لیکن فرمائے کہ بھائی اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے بڑھ کر، نفع ان میں قلیل ہے لیکن ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، لہذا اس سے بچو. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں یہ بھی فرما دیا کہ مشرک عورت سے یا مشرک مرد سے نکاح نہ کیا جائے. یعنی کوئی عورت مومن ہو اور وہ کسی مشرک سے نکاح کرے، فرمایا کہ یہ صحیح نہیں. اسی طریقے سے کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک عورت سے نکاح کرے، منع فرما دیا اس سے. اور اس کے بعد پھر حید و نفاس کے مسائل کو بیان کیا ہے، قسم کے مسائل کو بیان کیا ہے کہ قسم جو ہے وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے، کون سی قسم کھانا جائز ہے، کون سی جائز نہیں ہے. آج ہم بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ اول تو قسم اللہ کی قسم کی سوا کوئی قسم نہیں کھانی چاہیے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں تیرے سر کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری جوانی کی قسم، تو یہ قسمیں وغیرہ کھانا جائز نہیں ہے. اگر کہیں ضرورتاً کھانی پڑ جائے تو سوائے اللہ رب العزت کی، یعنی اللہ کی قسم کی سوا کوئی اور قسم کھانا جائز نہیں ہے. اور بہرحال اس کے تفصیلات اس میں موجود ہیں، تو جو تفصیل کا موقع ہے وہاں پر اس کو دیکھنا چاہیے. تفسیر اگر معرف القرآن پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس میں ساری تفصیلات بھی حاصل ہو جائیں گی. اسی طریقے سے نکاح اور طلاق کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. الطلاق مرتان کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ دو طلاقیں تو ایسی ہیں جن کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیسری طلاق کسی نے دے دی تو پھر رجوع نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اس کے احکام اور تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں. یاد رکھیے کہ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، ان سب حضرات کا بہرحال یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق تین دے دیتا ہے تو وہ تین واقع ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مجلس میں بھی ہے تب بھی ہو جاتی ہیں. اول تو یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ پاکی اور طور کی حالت میں طلاق دینی چاہیے، اور پھر اگر چاہے تو آدمی رجوع کر لے، عدت کے اندر اندر رجوع کر لے گا تو ٹھیک ہے، بغیر نکاح کے اس کے پاس رہ سکتی ہے. اور پھر بھی اگر رجوع نہیں کرتا تو خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق بائن ہو جاتی ہے، نکاح سے نکل جاتی ہے عورت. اسی طریقے سے اگر دو طلاق دے دے تب بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر کسی نے تین طلاقیں دے دی تو تین طلاقوں کے بعد رجوع کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. لہذا اول تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. آئے دن یہ مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، لوگ طلاق دے دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی نشے میں تھا. عجیب بات ہے کہ نشہ ہے لیکن نشے میں ماں کو طلاق نہیں دیتا، دیتا بیوی کو ہی طلاق. یعنی ایسا عجیب نشہ ہے کہ نشے میں طلاق دے گا بیوی کو، اگر تو نشے میں ہے تو ماں کو دے دے، بیوی کو دے دے، اس کو بہن کو دے دے اگر تجھے نشہ ہے، لیکن دے گا بیوی کو ہی طلاق. تو یہ ایسا نشہ ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے کے غصے میں طلاق دیتی تو محبت پیار سے کون دیتا ہے؟ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ خوش ہو اپنی بیوی سے، بہت راضی ہو، کہے کہ آج مجھے تو بہت اچھی لگ رہی لہٰذا تجھے طلاق. ایسا بھی کبھی کوئی ہوتا ہے؟ ہمیشہ آدمی غصے ہی میں طلاق دیا کرتا ہے. لہذا ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ طلاق کے مسائل کو بھی سیکھے تاکہ بوقت ضرورت وہ طلاق کے احکامات کا اس کو علم ہو اور کوشش کرے کہ طلاق سے بچے. طلاق اچھا عمل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آج کل پتہ نہیں والدین کو کیا ہو گیا ہے, عام طور پر جو ہے وہ لڑکیوں کی جو طلاقیں ہوتی ہیں تو اس میں ماں کا ہاتھ اکثر ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ, ورنہ زیادہ تر ہاتھ اس کا ہوتا ہے کہ یعنی جو ہمارے سامنے معاملات آتے ہیں کہ اس میں ماں بھی راضی ہوتی ہے کہ بس میں تو طلاق لوں گی بھائی اپنی بیٹی, اور بلاخر طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس زمانے میں طلاق کی کثرت بے انتہا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ان کے بھی احکامات ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات کو سیکھیں. بعض اوقات طلاق جب ہو جاتی ہے تو ضرورت پیش آتی ہے کہ بھئی اب نفقہ کون دے گا, بچہ ہے چھوٹا دودھ پیتا ہے, اس کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے آگے اس میں بیان کیے ہیں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, آگے دودھ پلانے کے احکامات بیان کیے. تو گویا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار احکام بیان کیے ہیں. مائیں کتنے سال تک دودھ پلاتی رہیں بچوں کو, تو یہاں فرمایا حولین کاملین, دو سال کامل. تو یہ ایک بچے کا حق ہے کہ اسے ماں دودھ پلائے. آج اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ دودھ بھی نہیں پلاتی مائیں, بعض اوقات کہتے ہیں کہ ڈبے کا دودھ پلاؤ اس کو. تو اصل حقیقت یہی ہے کہ ماں کے دودھ سے بڑھ کر بچے کے لیے کوئی اور غذا نہیں ہو سکتی, قوت بخش. اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ دو سال کامل دودھ بچے کو پلائے. اور اسی طریقے سے آگے یہ ہے کہ بھئی اگر خدا نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جب بچہ تو باپ کا ہوتا ہے, الولد للفراش حدیث میں حکم ہے, تو ایسی صورت میں ماں کو حق ہے کہ وہ باپ سے اجرت حاصل کرے اس بچے کے دودھ پلانے کی, اور اس کو بھی چاہیے کہ اس کی اجرت دے. مزید احکام آگے جو ہے وہ عدت سے متعلق ہیں. عدتیں اصل میں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. اگر کوئی آدمی ویسے طلاق دے دیتا ہے تو ایک تو طلاق کی عدت کہلاتی ہے, تو بعض اوقات طلاق کی عدت جو ہے وہ تین حیض ہوتی ہے, اور بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں جنہیں حیض نہیں آتا تو ان کی عدت جو ہے وہ تین ماہ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کے شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہوتی ہے. تو ہر ایک چیز کی عدت الگ الگ ہوتی ہے, یعنی ایک عدت نہیں ہے کہ سب کو ایک جو ہے لاٹھی سے ہانک دیا, بلکہ مدت طلاق اور ہے اور مدت وفا جو ہے اس کی عدت اور ہے. بہرحال ان کو بھی احکامات ہیں, اس کی تفصیلات ہیں, ان کو بھی معلوم کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے جو احکام بیان فرمائے ہیں اس میں کچھ واقعات بھی ہیں. آیت الکرسی کا بھی آیت الکرسی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ قرآن مجید کا دل ہے آیت الکرسی. اس کی سوتے وقت تلاوت بھی کرنی چاہیے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ چار آیتیں سورہ بقرہ کی ابتدائی اور تین آیتیں درمیان کی, یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور اس کے بعد کی دو آیتیں اور پھر آخری رکوع سورہ بقرہ کا, اس کو رات کو تلاوت کرنی چاہیے, گھر میں پڑھ کر سونا چاہیے. اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت رنج و غم سے, فکرات سے, پریشانیوں سے, جنات سے, شہر سے, شیطانی اثرات سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کی توفیق دے. اسی طریقے سے کافر لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں دو واقعات ایسے دکھلا دیے. پچھلے زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ایک نبی جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, برباد ہو گئی ہے, مر گئے لوگ, مرے پڑے ہیں. اوکل لدی مر اعلی قریت وہی خاویت اعلی عروشیا, یعنی ان کی چھتیں نیچے گر گئی اور لوگ دب کے مر گئے, ہو سکتا ہے زلزلہ آیا ہو اور سب کے سب مر گئے. تو انہوں نے جو نبی گزر رہے تھے انہوں نے کہا قال ان یحیی هذه الا بعد موتها, یا اللہ آپ نے ان سب کو موت دے دی, اب آپ اس کو کیسے زندہ کریں گے. یہ نہیں تھا کہ ان کو شبہ تھا اس کا, لیکن وہ اپنا اطمینان چاہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاماتہ اللہ مئۃ عام, اللہ رب العزت نے انہیں ان کو ان جنہوں نے یہ کہا تھا ان کی جان قبض کر لی, اور سو سال تک وہاں پر وہ پڑے رہے. فاماتہ اللہ مئۃ عام, مئۃ کہتے ہیں سو کو, ثم بعثہ, اور پھر اس کے بعد سو سال کے بعد اٹھایا انہیں. قال کم لبثت, اور پھر پوچھا کہ ہاں بھائی کتنے ٹھہرے, تم یہاں پر کتنے دن ٹھہرے. قال لبثت یوما او بعض یوم, اب آپ دیکھیے سو سال گزر گئے, مرنے والے کو پتا نہیں چلا, اور جب اٹھے اللہ نے پوچھا کہ کیوں بھائی کتنے دن ٹھہرے یہاں پر, کہا کہ یا اللہ آدھے دن یا ایک دن بس, صبح جا رہا تھا میں اور بس اب سو کے اٹھا ہوں. یعنی انہیں یہ پتا نہیں چلا کہ انہیں نیند آئی ہے یا موت آئی ہے. اسی لیے میں نے پہلے ایک دفعہ عرض بھی کیا تھا کہ جو موت، یہ نیند جو ہے یہ بھی موت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا. فرمایا کہ کم لبست، کتنے ٹھہرے یہاں پر؟ قال لبست یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن. تو اللہ نے فرمایا قال بل لبست مئات عام، 100 سال تم یہاں پر پڑے رہے. اور پھر فرمایا کہ فانظر الی طعامک، اپنے گھر سے چلے ہوں گے، جیسے کہ سفر میں جاتے ہیں تو کھانا ساتھ میں لے لیا. اس زمانے کی سواریاں کیا تھیں؟ یا گدھا ہوتا تھا یا گھوڑا یا اونٹ. تو ان کے پاس گدھا تھا، یہ اپنے گدھے پر جا رہے تھے، زادیرا کھانا اپنے ساتھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فانظر الی حمارک، سب سے پہلے کہا کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنن، ذرا اپنے کھانے کو اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ سڑی نہیں ہے. یعنی ایک طرف تو 100 سال تک یہ پڑے رہے، لیکن کھانے پینے کی چیز 100 سال تک سڑی نہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. چھری اگر ذبح کر رہی ہے تو اللہ کے حکم سے کر رہی ہے، کھانا اگر سڑ رہا ہے تو اللہ کے حکم سے سڑ رہا ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم ہو جائے کہ نہیں سڑنا تو نہیں سڑے گا. تو فرمایا کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیے، لم یتسنن، وہ ابھی تک سڑی نہیں ہے. یعنی جس کیفیت کے ساتھ تم وہ لے کے چلے تھے وہ کھانا اسی حال میں ہے. لیکن وانظر الی حماری، ذرا اپنے گدھے کو دیکھ لو، کیونکہ گدھا جو ہے وہ انسان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بظاہر. تو فرمایا ذرا گدھے کو دیکھو. تو گدھے کو جب دیکھا تو وہ تو مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا وہاں. فرمایا کہ منظور اللہ ہماری کا ولی نہ جہاں لگا آئے للناس، اے نبی ہم نے آپ کو بھی اور آپ کے گدھے کو بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا. منظور اللہ العظام، اب آپ اس ہڈیوں کی طرف دیکھو جو تھوڑی بہت ہڈیاں پڑی رہ گئی ہیں. کئی فن ان شیزوہا سما نقصوہا لحما، ہم کس طریقے سے ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں اور کس طریقے سے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. چنانچہ فلما تبین لہ، جب یہ سارا معاملہ انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، تو کہنے لگے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. تو ایک نمونہ اللہ نے دکھایا کہ بھائی جب کچھ بھی نہیں تھا ہم نے تمہیں پیدا کیا، اب کچھ نہ کچھ تو ہے بھائی، اور کچھ نہیں تو مٹی کا ڈھیر تو ہے، اس مٹی کے ڈھیر کو اللہ تعالی حکم دیں گے، اسی میں جو ہے وہ ہڈیاں، اسی سے کھال، اسی میں پٹھے، اسی میں گوشت سب چڑھنا شروع ہو جائے گا، اور آنے واحد میں سب کچھ جو ہے صحیح ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے اگلا واقعہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اس میں اللہ تعالی نے ان کو بھی یہ واقعہ دکھا. وہ اس قال ابراہیم رب ارینی کیف تحیی الموتا، اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے. قال اولم تؤمن، کہا کہ تمہیں ایمان نہیں ہے اس پر؟ قال بلا، ایمان تو ہے، لیکن ولیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. یعنی ایمان تو ہے میرا، لیکن اگر آپ آنکھوں سے دکھا دیں گے تو اور زیادہ مشاہدہ بھی ہو جائے گا، اور زیادہ اطمینان ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لے لو، انہیں اپنے سے مانوس کرو. فصرهن الی، اپنی طرف انہیں مانوس کر لو. ثم جعل علی کل جبل، پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنا دو، پھر ان سب کو آپس میں ملا دو، اور مختلف پہاڑوں پر انہیں رکھ کے آ جاؤ. کچھ گوشت یہاں رکھ دو، کچھ وہاں رکھ دو، کچھ وہاں رکھ دو، اس طریقے سے مختلف جگہوں پر رکھو. اور پھر کیا ہے؟ ثم ادعوهن، پھر تم ان کو بلاؤ، جس نام سے تم پکارتے تھے وہ مانوس تھے، ان ناموں سے انہیں پکارو. یا یاتینک سایہ، تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. یعنی اللہ رب العزت بتا دیا کہ دیکھو تم نے تو اپنی طرف سے ان کو قیمہ قیمہ کر دیا، گوشت بنا دیا، قیمہ بنا دیا، اور ان کو مکس کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب وہ چاہیں گے اللہ زندہ کر دیں گے. اس سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اپنے مردوں کو مرنے کے بعد کوئی دفن کر دیتا ہے، کوئی جلا دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ ان کی راگ بنا کے بہا دیتا ہے، چاہے کچھ بھی کر لو. اللہ رب العزت پر ان تمام چیزوں کو جوڑنا، ان کو اجزاء کو جمع کر لینا کچھ مشکل نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کا ہمیشہ استحضار رکھیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا ہم جو ہے وہ یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے، اور جو کام ہمیں بظاہر مشکل نظر آتے ہیں ہم یقین کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں یا اللہ آپ قادر ہیں. ایک بچہ ہے بظاہر موت و مزید کشمکش مبتلا ہے، تو دعا ہم کر سکتے ہیں یا اللہ آپ کو قدرت ہے، آپ چاہیں گے تو اسے زندہ کر سکتے ہیں، اسے زندگی عطا فرما سکتے ہیں. اسی طریقے سے باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کاملہ کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا یقین عطا فرما دیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، ہم بہت کمزور ہیں اے اللہ، عبادت کے معاملے میں بھی کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اے اللہ ہماری اس کمزوری کو آپ قوت میں تبدیل فرما دیجئے، روحانی کمزوریوں کو اے اللہ طاقت میں تبدیل فرما دیجئے، روزہ رکھنا آسان فرما دیجئے، اسی طریقے سے یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و فکر اور اذکار اے اللہ کو آسانی فرما دیجئے، کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جب تک آپ قوت عطا نہیں فرمائیں گے ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قوت طاقت ہمت عطا فرمائیے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔